الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون اللهم سبحانك لا علم لنا اللہ علامتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من جانت بالاسر. موزہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھے طور پر پھر وہ اس کو اس کے لیے کئی گنا زیادہ کر دیں, اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتے ہیں اور کشادہ, اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. حضرت سامعین کرام, اس سے پہلی آیا کریمہ میں جہاد کے حوالے سے, یعنی اللہ کی راہ میں لڑو, وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. تو جب بات جہاد کی آتی ہے تو بھی جسے جہاد کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم پر اپنی جان کی بازی لگاتا ہے. اب یہ الگ پہلو ہے کہ جب موضوع جہاد پر بات کی جائے تو جہاد کیا ہے, اس کا اطلاق کہاں ہے, ایک الگ موضوع ہے. لیکن آج کی آیہ کریمہ کی نسبت سے جو گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ بات جان دینے کی ہو تو بھی دی ہوئی اللہ کریم کی ہے, اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ ارشاد فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھے طور پر, یعنی اچھا کر دے, قرض حسنا. عموماً جب قرض حسنہ کی بات ہوتی ہے تو ایسا کر جس سے تکلیف نہ ہو, جس سے تنگی نہ ہو. چونکہ عموماً لوگ جب قرض سود کے نام پر دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ افزانہ بڑھ رہا ہوتا ہے, اور جو قرض لے رہا ہوتا ہے اس کے لیے تکلیف ہوتی ہے, وہ بھی غلطی پر ہوتا ہے, اور جو قرض دے رہا ہوتا ہے سود پر وہ بھی زیادتی کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے. قرض حسنہ کے جس میں ہر پہلو جو ہے احسن ہو, اور اللہ جل شانہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا غفور رحیم ہے کہ ہر شے اسی کی دی ہوئی ہے, لیکن جب اس کے حکم کی تعمیل میں وہ عمل کیا جاتا ہے وہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. مفہوم عالی میں نے عرض کیا. تو اسی طرح آپ غور فرمائیں کہ جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے, مخلوق کی کیا مجال کہ یہ نسبت خالق کی طرف دیکھ سکے. وہ بے نیاز ہے, مخلوق ساری کی ساری محتاج ہے, مخلوق ہونا ہی محتاجی ہے. تو وہ خالق ہے, بے نیاز ہے, قادر مطلق ہے. لیکن آپ غور فرمائیں کہ تعمیل حکم میں کتنا بڑا مقام عطا فرما رہا ہے, اور یہ تعمیل حکم اس کی ضرورت نہیں ہے, اس نے مہربانی فرمائی, اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا. ہم تمام خلائق کی بات کریں لیکن ہم اپنی بات نہ کریں تو بات تو نہ رہی. ہم جب بات میں یا خلائق کی مثال سے اپنے موضوع پر یا اپنی ذات پر لے آئیں اور اپنے اعمال کو دیکھیں تو اصل بات ہمارے لیے تو تابو ہوگی. تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو وجود اس کا ہے. ماں باپ کی بات کریں تو وہ فرماتے ہیں انہیں بھی اس نے پیدا فرمایا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین, ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے. تو معزز سامعین کرام, پیدا اس نے فرمایا, وجود اس نے دیا, ذہنی یا وجودی استعداد اس کی دی ہوئی ہے. جس دھرتی یا زمین پر رہتے بستے یا جس سے کھاتے پیتے ہیں, یہ ساری نعمتیں اللہ کریم کی دی ہوئی ہیں, اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ جو اعمال اس نے اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا, یعنی اعمال صالح, یعنی قرآن و سنت کے تحت جو حصے ہیں, وہ سارے ہماری ضرورت ہیں. چونکہ انسانی معاشرے میں یہ جو تعداد حیثیتوں کا, سوچ کا, استعداد کا, ضروریات کا بے شمار پہلو ہیں, یہ خود انسانی معاشرے کی ضرورت ہے، وگرنہ انسانی معاشرہ چل نہیں سکتا. اور اللہ کریم نے جو بھی حکم عطا فرمایا وہ کتنے ہی پہلو ہیں کہ وہ سارا استفادہ جو ہے وہ مخلوق اس سے حاصل کرتی. اس نے پیدا فرمایا، آپ یہیں سے مثال لے لیں کہ ہے کوئی نہیں، نہ ہونے کو اس نے ہونا عطا فرمایا، یعنی اس نے وجود بخش دیا، ہے ہی نہیں، اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے، اس نے ہونا عطا فرمایا. پھر اس ہونے کے ساتھ لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ محتاجی ہے، سانس لینا اس کی حیات کا سبب ہے، کھانا پینا، وجود کا قائم رہنا، یہ ساری چیزیں وجودی ضرورت ہے، اور ہر لمحے وہ اپنی رحمت جو ہے اس سے مخلوق کو بہرہ مند فرما رہا ہے، اسے عطا فرما رہا ہے، اس کی ضروریات کی تکمیل فرما رہا ہے. پھر آپ عبادات کو لیں، معاملات کو لیں، ایک ایک حصے کو لیں، بنیاد پر آ جائیں ایمان پر. اللہ جل شانہ کی ذات پر جو ایمان ہے، جو بنیاد ہے، جو توحید ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ایسی آزادی ہے کہ دنیا بھر کی غلامیاں جو ہیں ان کے تخت توڑ دیتی ہیں، ان کی زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. وگرنہ جو اس بنیاد پر نہیں پہنچتا وہ جگہ جگہ سجدے کرتا ہے، وہ لوگوں کی طاقت کو دیکھتا ہے، ان کی حیثیتوں کو دیکھتا ہے، مال و دولت کو دیکھتا ہے، ذاتی انا اور نفسانی خواہشات کی تسکین میں جانے کہاں کہاں وہ ٹھوکرے کھاتا ہے. اور یہ ایک سجدہ جو ہے اسے ایسی آزادی عطا فرماتا ہے کہ اس کا تعلق بے نیاز کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، دنیا میں جس کے ساتھ بھی تعلق. آج میں دیکھتا ہوں کہ ایک سیاسی جو گفتگو ہے وہ ہمارے ملک کے طول و عرض میں چل رہی ہے. حالانکہ سیاست کیا ہے؟ سیاست ایک ایسی حکمت ہے جس میں قوم کی صحت اور ملک کی صحت کا راز مضمر ہوتا ہے. لیکن ہم کہاں پہنچ چکے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں، اپنی زندگی کی تجربات سے دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا منفعت کا سودا یا ایسا تعلق ہے کہ اگر تو ایک دوسرے سے استفادہ ہوا تو رشتہ اور تعلق ہے بھلے سالوں بیچ، لیکن اگر کہیں وہ استفادہ نہ رہا، یعنی جو سپورٹ کر رہا ہے، جو مدد کر رہا ہے، اس نے مدد نہ کی، اپنی حق کے راہ دی نہ دی، یا جو لے رہا ہے اس نے کسی اور کو اچھے الفاظ سے پکار لیا، ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے درمیان تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو مخلوق کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہے اس میں بھی وہ ذاتی مفادات اور خواہشات کو دیکھ رہی ہے، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محض عطا فرما رہا ہے. کوئی سودا نہیں ہے کہ مخلوق کے سجدوں سے اس نے کوئی شے تعمیر فرمانی، یہ اس کی شان ہے. ہم ہر تعلق کو جب دین سے دور ہوتے ہیں نا، ہم ہر تعلق کو اس ترازو میں تولتے ہیں کہ اس سے مجھے کیا حاصل ہے، اس سے میرا کیا نقصان ہو سکتا ہے. ہم اپنے معاملات کو ان ترازوؤں میں تولتے ہیں، اور جب اس کی نسبت دیکھتے ہیں، آپ بنیاد دیکھیں کہ نور ایمان آپ کو آزادی دیتا ہے، عبادات آپ کو جہاں اطمینان قلب بخشتی ہیں، جہاں قرب الہی کے قابل کرتی ہیں، اس کی رضا کو پہنچاتی ہیں، آپ کی ظاہری وجود کی جو ضرورت ہے وہ بھی اس سے پوری ہوتی ہے. کسی پہلو کو دیکھ لیں، آپ نماز کے دیکھ لیں، اس کی ادائیگی میں وجود کا جو ایک ایک حصہ اور ایک ایک پٹھا حرکت کرتا ہے، یہ وجودی صحت کی ضرورت ہے. رمضان المبارک جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کے لیے یہ ڈھال ہے، میڈیکل سائنس یعنی طب یہ کہتی ہے کہ انسانی وجود کے لیے سال بھر میں اتنے ایام جو ہے اس کے معدے کو ضرورت ہوتی ہے، اسے کچھ وقت کے لیے خالی رکھا جائے، انسانی صحت کی ضرورت ہے. کسی شے کو دیکھ لیں، بندہ فوت ہو گیا اور اللہ جل شانہ کی زمین کے سپرد کیا جاتا ہے، اسی بندے کو آپ زمین کے سپرد نہ کریں، اتنا تعفن پھیل جائے گا کہ جو زندہ ہیں، جو عزیز ہیں، وہی بھاگنا شروع ہو جائیں. آپ کوئی شے اٹھا لیں، آپ انسانی زندگی کی جو ضرورت ہے یعنی افزائش انسانی کو دیکھ لیں. اللہ کریم نے جو میاں بیوی کا رشتہ عطا فرمایا، آپ اس جو انسانی بقا ہے اس میں والدین اور اولاد کے رشتے کو دیکھ، ایک ایک شے ہماری ضرورت ہے اور انسانی زندگی میں نکھار پیدا کرتی ہے، اور وہ غفور الرحیم فرما رہا ہے کون ہے جو اسے قرض حسنہ دے. اس محتاج کو جس کا لمحہ لمحہ اس کی رحمت کا محتاج ہے، ایک لحظے کو انقطاع آئے، زندگی رکے نہیں، عدم ہو جائے، ختم ہو جائے، اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے، وہ فرما رہا ہے کوئی ہے جو اسے قرض حسنہ دے. اب قرض کیا ہے؟ کہ جب قرض دیا جاتا ہے تو ایک وقت ہوتا ہے مخصوص، اسے قرض نہیں کہتے کہ جس کا وقت ہی نہ ہو کہ جی ہاں قرض دے دیا اور لوٹانے والے نے لوٹانا نہیں. جب قرض کی بات آئے گی تو مدت کا تعین ہوگا. جب مدت کا تعین ہوگا تو یہ الگ بات ہے کہ مدت کم ہے یا زائد ہے. تو اللہ کریم جب یہ ارشاد فرما رہے کون ہے جو قرض دے، تو یہ ساتھ یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ جس زندگی میں تم ہو یہ وقت جو ہے لامحدود نہیں ہے، یہ محدود ہے. تو اس محدود وقت میں تو جو کچھ دے گا اللہ کی راہ میں، جو عمل اس کے حکم کے مطابق کرے گا، جو تیری ضرورت ہے، وہ تجھے اس کا بدلہ ایسا لوٹائے گا جیسے اس کی شان ہے. چونکہ وہ تو محتاج نہیں نا محترم سامعین کرام، غفور رحیم ہے. پھر فطرت انسانی جو ہے اس میں اللہ کریم نے یہ جو اس کا مل جل کر رہنا نا ایک معاشرے کی شکل میں، اس کے اندر ایک ایسا مادہ اور ایک ایسی کیفیت اور حال ہے محبت کا، انس کا، کہ یہ کیفیت نصیب ہو جائے، اور یہ کیفیت پیدا ہی نور ایمان سے ہوتی ہے، وگرنہ اس میں شیطان بدرجہ غلو کرتا ہے اور بندے کو فساد میں مبتلا کرتا ہے، بندہ خواہشات نفسانی کی عبادات میں لگ جاتا ہے. لیکن اس کیفیت اور حال کو جو نور ایمان سے جلا نصیب ہوتی ہے، وہ اسے ایسے بندگی کے رشتے میں منسلک کرتی ہے کہ اسے اللہ کریم کا حکم مقدم ہوتا ہے. اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، آپ میرے سامنے نو عمر اور ہمارے نوجوان بچے بھی بیٹھے ہیں جو آج ہماری اس عمر میں ہیں کہ جہاں درس و تدریس ہے وہ پڑھ رہے ہیں. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ آپ کی زندگی میں نکھار آئے، اس کا مقصد ہے کہ آپ دنیا کو اچھے انداز سے جان سکیں، اس کا مقصد ہے کہ دنیا کی خرابیاں اور خرافات کو سمجھا جائے تاکہ ان سے بچا جا سکے، اس کا مقصد ہے کہ دنیا میں رہنا سہل اور آسان ہو، دنیا کی ضروریات کی تکمیل جو ہے اس کے قابل بندہ ہو سکے. لیکن میرے بیٹا وہ کون سی تعلیم ہوگی جو اس سارے حصول میں انسان کو انسان نہ رہنے دے، اسے فسادی پیدا کر دے، اس کے اندر نفاق پیدا کر دے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جس مقصد پر لگا اس مقصد سے ہٹتا چلا گیا تو خرابی و خرافات جو ہیں ان میں مبتلا ہو. اسی طرح جب آپ دینی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو وہ نکھار پیدا کرتی ہیں جو ایک باعمل مسلمان کی صورت میں معاشرے کو نصیب ہوتا ہے. حالانکہ یہ ساری بندے کی اپنی ضرورت ہے، اور اللہ جل شانہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کا کرم اور احسان کچھ نے ہمیں عبادت کو پیدا فرما. یہ ایسے ہی ہے میرے بیٹا، جب آپ مزید عمر اللہ آپ کو دے اور آپ نوجوان ہوں گے، معاشرے کے ایک باعمل فرد کی حیثیت سے جائیں گے، تو یہاں سے جو کمی بیشی ہو کر گزرے گی تب جا کر آپ کو احساس ہوگا اس وقت کا یہ فیصلہ یا یہ کمزوری میرے لیے نقصان کا سبب تھی. کیوں کہ جوں جوں جانو گے جوں جوں استعداد جو ہے سمجھنے کی بڑھے گی، جوں جوں حالات پیش آئیں گے. آج بچہ ہے وہ اسکول یا کالج میں ہے، ہاسٹل میں ہے، اس کے لیے والدین اس کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں، اسے نہیں پتا کہ یہ کتنی مشکل سے پورا ہو رہا ہے یا آسانی سے پورا ہو رہا ہے. لیکن کل جب وہ خود عملی زندگی میں ہوتا ہے، اسے پھر ایک ایک پیسے کی سمجھ آتی ہے کہ یہ کیسے جمع ہوتا ہے، اس کا خرچ کیسے ہے، ہماری ضروریات کیسے ہیں. اسی طرح جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایسے نہیں ہے کہ یہ بھی زندگی ماں بسر کر دینے کو ہے. اسی عمر میں جو بنیادی ضرورت ہے کہ بندہ باشیت مسلمان جو ضرورت ہے اس کے تحت دین کو جانتا چلا جائے، جب آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے تو آہستہ آہستہ زندگی ایک باعمل مسلمان کی ہوگی جو آپ کی بھی ضروریات پوری کرے گی، آپ کے مقصد حیات کو پورا کرے گی، اللہ کریم کی رضا نصیب ہوگی، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت کی بھی کامیابی ہوگی. قرآن کریم اقوام سابقہ کے حال کتنے بیان فرماتا ہے. یہ اگلی آیات جو آ رہی ہیں ان میں بھی ایک قوم کا حال ہے اور ان کا ایک قصہ ہے، تو جب وہاں پہنچیں گے تو وہ بھی عرض کروں گا. تو اسی نسبت سے آپ بے شک اس واقعے کو بھی دیکھیے گا. تو اللہ کریم کی نسبت مخلوق نے جو محتاج ہے اس نے کیا قرض دینا، یہ اس کا کرم اور احسان ہے. جوں جوں اپنے اللہ سے عملی زندگی اختیار کرو گے، بندگی کا رشتہ جو ہے اس میں ترقی نصیب ہوگی. اسی لیے میں ہمیشہ آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ میرے بیٹا نماز اپنی جو ہے اسے باقاعدہ رکھیں، دھیان سے پڑھا کریں. اس لیے نہیں کہ استاد کہہ رہا ہے یا استاد دیکھ رہا ہے، اپنے اللہ کا حکم ہے، اسے جان، اسے مان کر اس پر عمل پیرا ہوگے. اور جتنی نماز میں توجہ رکھو گے، یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں شاید یہ الفاظ آپ کو یاد نہ ہوں، لیکن یہ کیفیت آپ کا حال بنتی چلی جائے گی. تو یہی بات جب ہم اپنے معاشرے میں بالعموم کرتے ہیں تو یہ سب کی ضرورت ہے. اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے، عمل صالح جو اختیار کرتا ہے، جو بندے کی ضرورت ہے وہ اسے فرما رہا قرض حسنہ ہے. اب میں نے عرض کی کہ جب قرض کی بات آتی ہے تو لوٹائے جانے کی مدت کی بھی بات آتی ہے. اب لوٹائے جانے کی بات آتی ہے تو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وقت طے ہو جاتا ہے. تو طے شدہ وقت ہے اس دنیا کا، جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی بساط لپٹ جائے گی، تو قیامت قائم ہوگی تو پھر یہ فرصت نہیں ہوگی. پھر بات نتیجے کی ہوگی، بندہ امتحان سے نکل چکا ہوگا، بات نتائج کی آئے گی. اور جب نتائج کی آئے گی تو جو کچھ کیا ہے پھر نتیجہ تو اس پر مرتب ہوگا. تو جب بات نتائج کی آئے گی تو پھر اس وقت جس نے آج یہ عمل صالح اختیار کیا، اللہ کریم اسے قرض کے حصے میں ارشاد فرما رہے ہیں. پھر جب اللہ کریم لوٹائیں گے، یعنی اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، تو بے نیاز اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. تو جب اللہ کریم کی شان کی نسبت دیکھیں گے تو پھر حساب تو ختم ہو گیا، بات سمجھ سے باہر چلی جاتی ہے کہ وہ کتنا کچھ عطا فرمائے گا. تو اللہ کریم یہ کیفیت اور حال سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور وہ اسے بڑھاتا چلا جائے گا، کئی گنا زیادہ کر کے اسے واپس عطا کرے گا. اس لیے کہ ہم مجبور یا ہماری ضرورت ہے وہ بے نیاز ہے. جو کچھ بھی وہ عطا فرما رہا ہے اس کا افزانہ ہے نہیں. دنیا کے لین دین میں ہم بات کرتے ہیں کسی کے لیے کسی نے اچھائی کی، وہ بدلے میں اس کے لیے اچھائی کرتا ہے کہ نہیں اس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، میں بھی اس بدلے میں اس سے اچھا برتاؤ. دونوں مخلوق ہیں، دونوں محتاج ہیں. یہاں نسبت جو ہے وہ خالق کی طرف آ رہی ہے، ہم مخلوق ہیں. تو محتاجی کی نسبت تو آئے گی ہماری طرف، ہماری ضرورت ہے. اس کا کرم اور احسان ہے کہ وہ فرما رہا ہے کہ اسے تجھے کئی گنا زیادہ لوٹائے گا. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتے ہیں اور کشادہ کرتے ہیں. اب پہلی نسبت جان کی ہے آگے پہلی آیا کریمہ سے، یہاں مال کی نسبت، صحت کی نسبت، ضروریات کی نسبت، کتنے ہی پہلو یہاں سے آپ کو وہ ملتے ہیں کہ اگر صحت دے رہا ہے تو وہ بھی اللہ کریم دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی حصہ جو تنگی کی نسبت آ رہا ہے یعنی بیماری کی نسبت آ رہا ہے، یہ بھی تو اسی کی طرف سے ہے. تو بات تنگی کی ہو، بات فراوانی کی ہو، فراخی کی ہو، ہر پہلو کی جو نسبت ہے وہ اپنے اللہ کی طرف رکھیں گے تو عمل صالح ہوگا، اور اس عمل صالح پر اللہ کریم اجر کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا. اور یہ اس کے اختیار میں. اب جب ہم تنگی و ترشی کی بات کرتے ہیں یا فراوانی کی بات کرتے ہیں تو اللہ ہی، واللہ یقبض، اللہ ہی جو ہے اس کو، اس تنگی کو یا اس قبض کو گرفت دیتے ہیں یا ہوتا ہے ایسا. وہ یبس ہو تو، اور کشادگی بھی وہی دیتا ہے، وہ ایلے ہی ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ. قرض کی بات فرمائی، قرض حسنہ کی بات فرمائی، یعنی وہ عمل اختیار کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، تمہیں اس کا بدلہ کئی گنا ملے گا. دنیا کی زندگی میں جو تنگی و فراوانی ہے، صحت و بیماری ہے، کہیں کسی کا اختیار ہے یا کہیں کسی سے دنیا کا اختیار سلب ہو جاتا ہے، ہر پہلو وہ ہے جو اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے، تو اس غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو کہ اس دار فانی کو میں اپنے عقل یا اپنی قوت بازی سے چلاؤں گا. یہ سارے وہ فیصلے ہیں جو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں. تکوینی امور وہ امور ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہمارے سامنے ہی رہے ہوتے ہیں. چونکہ ہم اس عالم آب و گل میں سبب کے ساتھ منسلک ہے، ہمارے اعمال اور مجبور ہیں سبب اختیار کریں، وہ مسبب الاسباب ہے، جیسا نتیجہ یا جیسا عمل جس کا وہ حکم فرما وہ اس کے مطابق ہوتا ہے. تو اللہ کریم معمولات زندگی کی یہ سمجھ عطا فرمائے کہ بندہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. چونکہ جب بندہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے ہی کرنا ہے، یا اس کے نتائج کا اختیار میرے ہی قوت بازو پر ہے، تو وہ ایسی خطا کھاتا ہے کہ مزید ڈوبنے کا سبب بنتا ہے. چونکہ وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی شے حاصل کرنی ہے تو میں زور زبردستی سے لے سکتا ہوں، چالاکی سے لے سکتا ہوں. وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ جو سبب میں نے اختیار کرنا ہے یہ درست ہو، میری نیت درست ہو، سبب درست ہو، اپنی کوشش اپنی تئیں جو کوشش ہے وہ کروں، اللہ کے سپورٹ نتیجہ اللہ عطا فرمائے. وہ نہیں، وہ کہتا ہے میں نے اپنی عقل سے حاصل کر. تو جب وہ اپنی عقل یا قوت بازو پر چلا جاتا ہے تو پھر شیطان اسے مزید غلط فہمیوں میں ڈالتا ہے، وہ پھر اللہ جل شانہ کی قدرت پر مترز ہوتا ہے، اسے اعتراض ہوتا ہے کہ میں یہ چاہتا تھا، یہ کر رہا تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا. اور یہ آئے روز ہم سنتے ہیں کہ بیمار ہے تو اس کو یہ اعتراض ہوتا ہے میں بیمار کیوں ہوں. میاں تجھے یہ اعتراض کیوں نہیں ہوا کہ تو ہے کیوں، تو تھا ہی نہیں، تجھے اللہ نے زندگی بخشی، تو یہ کیوں نہیں سوچتا. اور اگر تیری وہ بیماری ہے تو اس پر صابر ہوتا ہے تو وہ فرما رہا ان اللہ مع الصابرین، وہ تو تجھے اپنا ساتھ عطا فرما رہا ہے اس چھوٹی سی درد پر یا تکلیف پر، تو صبر کرتا ہے، اپنے اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اور تو اس سے صحت مانگتا ہے تو وہ تجھے اجر اور ثواب بھی دیتا ہے، تجھے صحت بھی عطا فرماتا ہے. تو اب اس رشتے کو اور اس رشتے کی نزاکت کو دیکھیں کہ کیا ہمارا اپنے اللہ سے وہ بندگی کا رشتہ ہے، یا ہم بھی اپنے سینے میں بے شمار اعتراض لیے پھر رہے ہیں اور مخلوق کے خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے زبان پر اعتراض نہیں لا رہے. تو وہ فرما رہا ہے کہ وہی تنگی بھی وہی اسی کی طرف سے، کشادگی بھی اسی کی طرف سے، ویلی ترجعون، اور فرمایا تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی حساب کتاب پھر وہیں آئے گا. جو جس نے سمجھا، جو جس نے کیا، جو وہ فرما رہا ہے اس کے ساتھ مطابقت پر وہ چلا، بات اور اگر وہ اپنی عقل و خرد کے کمالات جانتا رہا اور اسی پر اس نے بھروسہ کیا اور اللہ جل شانہ کے حکم پر عمل نہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس نے اپنی زندگی کو نہ ڈالا، تو وہ فرما رہا کہ تم نے پھر لوٹ کر آنا ہے. پھر جب لوٹ کر آنا ہے تو پھر بات ترازو کی ہوگی، بات عدالت کی ہوگی، بات انصاف کی ہوگی، پھر جو کیا ہے وہ بھی سامنے ہوگا اور جو نتائج ہیں پھر وہ بھی بھگتنا پڑے. تو یہ وہ موقع ہے معزز سامعین کرام کہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانا اسے پسند ہے، یحب العفو، وہ فرماتا ہے اسے محبوب ہے معاف فرمانا. تو اپنی کمائی کی اپنی کمزوری کا احساس ہو تو معافی کی سمجھ آتی ہے، ورنہ یہ سمجھ ہی نہیں آتی. بندہ کہتا ہے میں نے غلط کیا کیا، یہ تو میرا حق. اسی لیے ضروریات دین جو ہے اسے جانا جائے، خود سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، گھر میں بچوں کی تربیت کی جائے. ہم کتنے دنیا کے معاملات میں بچوں کی تربیت کرتے ہیں، کبھی کسی نے بچوں کو کہا کہ جو تمہیں گھر سے پیسہ ملے سے باہر پھینکو، کبھی کسی نے کہا کہ گھر کا سامان دیوار سے باہر اٹھا کر پھینکو. کوئی بچہ چیز گرا دے، ضائع کر دے، ہم اسے سمجھاتے ہیں کہ نہیں میرے بیٹا اس سے نقصان ہو رہا ہے، گھر سے کجا باہر سے لے آئے تو ٹھیک، گھر سے نہ باہر لے جائے. تو چند روزہ زندگی کی ضروریات اور اس کی تکمیل میں ہم اتنی تربیت دیکھتے ہیں اور بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں، تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے جو اللہ نے پیدا فرما جس مقصد کو، اس کے لیے نہ ہمیں فکر ہو نہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں. تو جب ہم اپنی زندگی کی ان باریکیوں کو نہیں دیکھیں گے تو کیا ہم دوزخ کی آگ کو الاؤ دینے کا سبب کر رہے ہیں؟ تو اس لیے جہاں ضروریات دین کا جاننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، وہیں جو وراثت ہے، جہاں جنہیں دنیا کی وارث کو وراثت منتقل ہونی ہے، وہاں کی تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوں۔ مسلمان معاشرے ایسے نہیں ہوتے کہ جیسے معاشرہ آج ہے، آپ پورے معاشرے میں باہر نکل جائیں، بلا تفریق غور فرمائیں کس پر اعتبار کر سکتے ہیں کہ بندہ کسی پر اعتماد کر سکے کہ ہاں اس پر اعتبار ہے، یہ میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے۔ حالاں مسلمان، لفظ مسلم جو ہے یہ نام ہی اعتماد کا ہے کہ وہ کرے گا جو اللہ کا حکم ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا، خواہشات نفسانی پر نہیں جائے گا، شیطان کی شیدنت سے ہٹے گا، دور ہوگا، اسے ٹھکرا دے گا۔ لیکن کیسا مسلمان معاشرہ ہے؟ کوئی بندہ نہیں ملتا کہ جس پر بندہ اعتبار کر سکے۔ کیوں؟ یہ بے عملی کا نتیجہ ہے۔ یہ جو تنگی اور تکالیف ہم نے اپنے معاشرے میں اور بے حیائی پیدا کر دی ہے، یہ بے عملی کے نتائج ہے۔ تو وہ غفور رحیم فرما رہا ہے کہ عمل صالح کو وہ قرض فرما رہا ہے، قرض حسنہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اسے قرض حسنہ دے، جسے وہ بڑھا کر کئی گنا کر کے اس کو لوٹا دے۔ اللہ کریم یہ سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا الم تر الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ یہاں اس واقعے سے مراد، دیکھنے سے مراد ہے کہ جیسے کسی واقعے کی طرف توجہ دی جا رہی، اس سے مراد دیکھنا ایسا نہیں ہے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس سے مراد ہے کہ جیسے کسی بات کو یا کسی واقعے کو کوئی عمل ایسا ہوا کہ جس کی طرف توجہ دی جا رہی ہو۔ تو فرمایا الم تارا الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے سردار تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملک النقاتل فی سبیل اللہ، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑیں۔ تو اس میں جو واقعہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دار دنیا سے پردہ فرما گئے تو بنی اسرائیل عرصہ گزرا تو اعمال صالح چھوڑتے گئے، کمزوریاں بڑھتی گئیں، دنیا داری بڑھتی گئی اور نافرمانیوں کا اضافہ ہوتا گیا، تو ایک ایسی سزا ان پر وارد ہوئی کہ قوم کی ایک عمال کا بخت نصر اس کا بادشاہ تھا، اور تاریخی حوالے سے اور مفسرین کرام کی روایت جو ہیں ان سے جو سمجھ آتی ہے کہ یہ موجودہ جو مصر اور فلسطین کا درمیانی علاقہ ہے اور دریا کا کنارہ جو ہے، یہاں پر یہ قوم بستی تھی، تو وہ حملہ آور ہوئی اور اس نے بنی اسرائیل کو، ایسے شہروں کو آبادیوں کو تخت و تاراج کیا کہ جو ان کے آگے چڑھا اسے قتل کر دیا، لوٹ مار کی، ہیکل سلیمانی جو ہے اسے تباہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا اور آپ کی جو استعمال شدہ چیزیں تھیں اور جو تختیاں تھیں، اللہ کریم نے انہیں کوہ طور پر جو عطا فرمایا تھا کلام، وہ سارا، وہ بھی جو ملا، جو اٹھایا، جو تباہ کر سکے، تخت و تاراج کر کے چلے گئے، بچے وہی جنہوں نے جانے بھاگ کر بچائیں یا کوئی زخمی گر گئے پھر بعد میں انہیں بچ گئے یا زندگی تھی، تو بے شمار تکلیف سے وہ گزرے۔ جب اس حالت سے گزرے تو پھر غفور الرحیم میں اس نے اپنا نبی ان میں مبعوث فرمایا، اور ان کے مبارک نام کے حوالے سے بھی مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن حتمی بات کوئی نہیں، مختلف نام جو ہے مبارک وہ ملتے ہیں لیکن یہ بات حتمی نہیں۔ ہاں یہ بات حتمی ہے، اس تکلیف کے بعد اللہ کریم نے انہیں پھر سنبھلنے کا موقع عطا فرمایا، ان میں اپنا نبی مبعوث فرمایا جس نے انہیں پھر سنبھالا، جس نے ان کی پھر تربیت کی، انہیں صحیح اور غلط کی پہچان دی، اور پھر جب انہیں یہ احساس غالب آیا کہ ہماری حالت یہ کیوں کر ہو گئی، ہمارے اعمال ایسے تھے، ہم کیوں منتشر ہو گئے، ہم پر یہ کیوں تباہی آ گئی، ہمارے شہروں کے شہر جو ہیں تباہ ہو گئے، ہماری آبادیاں، ہماری مخلوق، بیویاں، بچے قتل ہو گئے، اغوا ہو گئے، ہم در بدر ہو گئے. تو پھر انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ عرض کی کہ جیسے وہ تربیت ایمانی پہلوؤں میں فرما رہے ہیں، ایسے ہی ان کے لیے دنیاوی معاملات میں بھی اسلوب جو ہیں وہ تہ کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ اذ قالوا لنبی اللہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، یعنی انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں. اب جب بات لفظ بادشاہ کی آتی ہے تو دنیا کی زندگی کا جو نظم ہے اس کی بات آ رہی ہے کہ ایک ترتیب ہو، ایک نظم ہو، تاکہ ہم دنیاوی پہلوؤں میں بھی مضبوط ہو سکیں. اور فرما عرض کی تاکہ ہم نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑ سکیں. اب مار پڑی، اللہ سے جو بندگی کا رشتہ تھا اس میں کمزوری ہوئی، بدعمالیاں کی، مار پڑی، صدا ملی، در بدر ہو گئے. اب کیا کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے نظام میں بھی ایسا نظام قائم کر دیں کہ ہم مضبوط ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں، لڑ سکیں اللہ کے لیے. نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، تاکہ ہم واپس جو ہے مضبوط ہوں اور جہاد کر سکیں. قال هل اسيتم ان كتب عليكم القتال والله تقاتلوا، فرمایا ایسا نہ ہو کہ اگر تمہیں قتال کا حکم دیا جائے تو تم نہ لڑو. اللہ کریم غفور الرحیم ہے، اس کے انبیاء و رسول وہ مقرب ہستیاں ہوتی ہیں، ان پر اللہ کریم کا خصوصی کرم اور احسان ہوتا ہے. ظاہری اور باطنی و پہلی کی استعداد ان کی جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، اللہ کریم کی مقرب ہستیاں ہوتی ہیں. تو جو پہلے گزر آئے کہ جنہیں اللہ کریم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اولو العزم پیغمبر اور رسول عطا فرمائے، جنہیں اللہ کا کلام شرف جنہیں نصیب ہوا، اور جن کے سبب بنی اسرائیل نے بھی اللہ کا کلام سنا. جب آپ وہ واقعہ سنیں نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اس قوم نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام میں نے سنا، میری بات ہوئی، ہم نے تو نہیں سنا، ہمیں بھی سنا دیں. تو اس موقع پر وہ اپنے سردار لے کر گئے تھے، معتبر لے کر انہوں نے بھیجے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ جی یہ ہماری قوم کی نمائندگی کریں گے اور یہ اللہ کا کلام سنیں. اور اللہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ احسان کیا کہ اللہ کا کلام آپ کی قوم نے بھی سنا، یہی بنی اسرائیل، انہی کی اولاد، اور جنہیں یہ شرف نصیب ہوا وہ کتنی زندگی جو ہے انہوں نے بے عملی میں بدل دی، سزا آ گئی، ذلیل و خوار ہوا. اس سار سے گزر کر جب تربیت نصیب ہو رہی ہے تو پھر کیا کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بادشاہ مقرر کریں، یعنی ہمارا کوئی نظم دنیا کا بھی قائم. اب یہاں جس قوم کا، بنی اسرائیل کے جس حصے یا وقت کی بات ہو رہی ہے، یہاں آپ غور فرمائیں کہ اللہ کا نبی ان میں مبعوث ہوا. یقینی بات ہے کہ جب اللہ کا نبی مبعوث ہوا تو ان کی تربیت فرما رہا، ایمانی تربیت انہیں نصیب ہو رہی ہے. دنیا کی زندگی میں جو دنیا کا نظام ہے اس کی ضرورت ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان کو بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ جو دنیا کا نظام ہے وہ بھی ہمارا بہتر ہو سکے، ہم واپس مستحکم ہو سکیں، جہاں سے نکالے گئے ہیں وہاں ہم واپس پہنچ سکیں، اپنا وطن جو ہے اسے سلامت کر سکیں. تو دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا کا امور چھوڑ دو، انسانی ضرورت کی تکمیل ہے دین اسلام، اس سے معاملات ظاہر کے ہوں یا باطن کے ہوں. یہ آج ہم نے بنا رکھا ہے کہ جی مسجد ہے تو یہاں دین کی بات ہوگی، بازار ہے تو وہاں دنیا کی بات ہوگی. وہ مسلمان معاشرہ کیا کہ جہاں مسجد میں بازار کا انصاف نہ سکھایا جا سکے، جو مسجد میں رکوع سجود کر رہا ہے وہ بازار میں جا کر لین دین حق پر نہ کر سکے. تو جب بات دین اسلام کی آتی ہے تو وہ تو زندگی کے ہر پہلو میں تربیت فرماتا. تو یہاں جب فرمایا گیا نا کہ تمہیں جو قتال کا حکم دیا پھر بھاگ نہ جاؤ، اس لیے کہ تم وہی بندے ہو، انہی کی نسل ہو جنہیں کلام ذاتی سے نوازا گیا، پھر انکار کر بیٹھے. تو جس بے عملی کے سبب تمہیں مار پڑی، ایسا نہ ہو کہ آج دعوے کر رہے ہو کہ ہم بڑے جانشار ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خالص اللہ کے لیے، ایسا نہ ہو کہ پھر بھاگ جاؤ. اللہ نقاتل، ایسا نہ جو کہہ رہے اس سے بھاگ جاؤ، پھر اس سے ہٹ جاؤ. قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. فرما عرض کرنے لگے، وہ کہنے لگے ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں. یعنی دو حصے انہوں نے عرض کی، ایک حصہ عرض کیا کہ فی سبیل اللہ، اور کہا کہ ہم کیوں اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے، ہم ضرور اللہ کی راہ میں لڑیں گے. اور دوسرا حصہ جو بات انہوں نے وجہ بیان کی وہ یہ تھی کہ اور ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے اپنوں سے نکال دیا، یعنی ہمارے گھر اجڑ گئے، ہماری اولادیں ہم سے چھین گئی، قتل و غارت ہو گئی، تو ہم کیوں نہ لڑیں گے. پہلی بات انہوں نے ایمانی پہلو سے کی، دوسری بات انہوں نے اپنی دنیاوی حصوں کی کی کہ ہم اللہ کے لیے جہاد کریں گے اور ہم اپنے اللہ کے لیے کیوں نہ لڑیں. اللہ کا نبی انہیں فرما رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہو جب اس کا حکم آئے تو اس سے بھاگ نہ جاؤ، ایسے نہ ہو. تو پھر وہ کہہ عرض کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے اللہ کے لیے کیوں نہ لڑیں. پہلی بات ہمیں جو یہاں سے سبق نصیب ہوتا ہے کہ اپنے ہر عمل کو پہلے اپنے اللہ کی طرف نسبت دو، کہ جو عمل کرنا ہے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کی نسبت اپنے اللہ کی طرف کرو. تو تمہیں یہ پہلو جو پہلی آیا کریمہ میں قرض حسنہ کی صورت جو ہے اس عمل کی بن جائے گی، اللہ کریم تمہیں اس کا اجر اور ثواب بے شمار لوٹا دیں گے، عطا فرما دیں گے. دوسری بات انہوں نے دنیا کی ذریات کی عزیزوں کی کہا ہمارے گھروں سے، وقت اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں یعنی اپنوں سے نکال دیا، چھین لیا. فلما قطب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، پھر جب ان پر لڑنا فرض کیا گیا تو پھر گئے، بھاگ گئے کہ یہ تو معاملہ بڑا سخت ہے، کون لڑے گا، پہلے مار پڑی ہے، دوبارہ ہم کیسے مستحکم ہوں گے. اب یہاں جو بات سمجھ آتی ہے کہ جب بات اللہ کریم کی نسبت کی ہے تو پھر یہ تھرکنا نہیں چاہیے، مضبوط قدموں پر قائم رہنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. وہ غفور الرحیم ہے، ہر شے کا وہ مالک ہے. جب دنیا میں آئے ہیں تو ہمیشہ ہم سے پہلے کوئی نہیں رہا، ہم کیسے ہمیشہ رہیں گے. جس آبادی میں جاؤ اس آبادی سے داخل ہوتے ہوئے یا کہیں دوسری طرف نکلتے ہوئے آپ غور کرو، جہاں ایک طرف آبادی ہوتی ہے دوسری طرف قبرستان ہوتا ہے. آج جو ان آبادیوں میں رہ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، جگڑ رہے ہیں، معترض ہیں، بعمل ہیں، جو بھی صورت ہے، یہ آج ہے، اس سے پہلے جو ہیں وہ کہاں ہیں، جن کی یہ اولادیں ہیں، جن کے یہ وارث ہیں، وہ کہاں ہیں. ساتھ قبرستان شہادت دے رہا ہوتا ہے کہ وہ یہاں دفن ہے. تو اگر وہ دفن ہے اور آج ہم ہنس کھیل رہے ہیں تو جو کل کوئی گزرے گا تو ان قبروں میں کون ہوگا جو آج اپنی زندگی پوری کر رہے ہیں. تو پھر اس زندگی سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ یہ اسی میں ہم زندگی بسر کر دیں گے کہ مجھے جیسا کوئی نہیں، جو میری طاقت ہے ایسی کسی کے نہ ہو، جو مجھے سمجھا جائے ایسا کوئی اور نہ ہو، یا اپنے آپ کو اس طرح لے جائیں گے جیسی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو جب جب بھی قومیں بگڑی، حالات خراب ہوئے، ان کے اعمال کے سبب ہوئے، اللہ نے پھر انہیں موقع عطا فرمایا، جیسے بنی اسرائیل کے اس واقعے میں کہ ان میں اللہ کریم نے اپنا نبی مبعوث فرمایا. سمجھ انہیں آ رہی ہے کہ جہاں دین کی ترویج اور تبلیغ نصیب ہو رہی ہے وہاں امور دنیا کے لیے دنیا کے انتظامات کو بھی بہتری کی ضرورت ہے، اس لیے ایک نظم قائم ہو. تو وہ اللہ سے اس نظم کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو عرض کر رہے ہیں کہ ہم میں کو بادشاہ مقرر کر لیں. انہوں نے فرمایا کمزوری تو نہیں کر جاؤ گے، بھاگ تو نہیں جاؤ گے، چونکہ اسی سبب تمہیں پہلے سزا ملی. نہیں نہیں، ہم اپنے اللہ کے لیے لڑیں گے، ہم اپنی دنیا کی جو عزت ہے، دنیا کا جو نقصان ہے، اپنے گھر ہیں، اپنی اولادیں ہیں، ان سے دور ہو گئے، اجڑ گئے، ہم ان کے لیے ان سے کیوں نہیں لڑیں گے. تو فرمایا جب انہیں یہ لڑنا فرض کیا گیا، فلما قطب علیہم القتال تولوا الا قلیل، سارے بدل گئے، تولوا ہٹ گئے، الا قلیل کو بڑے کم رہ گئے جو اس بات پر قائم رہے. واللہ علیم بالظالمین، فرمایا اللہ ظالموں کو جانتے ہیں. اب اللہ کا نبی پہلے انہیں فرما رہا ہے، اللہ کا نبی ہے، علم تو اللہ کریم کا حضور یہ وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کیا کرو گے. اسی طرح جب آج ہم اپنا دعویٰ دیکھتے ہیں، دعویٰ ایمانی دیکھتے ہیں، اپنے اعمال پر ہم مور ثبت کرتے ہیں کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ بھی درست ہے، جو کر رہا ہوں وہ بھی درست ہے، اللہ کریم آج نہیں جانتے، میرے اور آپ کے دلوں سے اللہ کریم واقف نہیں ہے، یقیناً واقف ہے. جو ہم عہد کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ خوب واقف ہے. اور فرما رہا ہے کہ عمل صالح کی طرف پلٹو، جیسے قرض حسنہ کی بات ہے تو یہ کئی گنا زیادہ لوٹایا جائے گا، نہیں تو قوم امالکہ نے جیسے تباہی پھیلا دی بنی اسرائیل کی، ہر شے اجڑ گئی، ذلیل و خوار ہو گئے. انہیں بھی پھر راہ جب نصیب ہو رہی ہے تو بھی اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں. تو فرمایا پھر اس میں ایسا نہ ہو کہ بھاگ جاؤ. لیکن یہ دیکھیں ایک اصول ایسا ہے کہ ان میں بھاگے تو صحیح، لیکن اللہ نے ایسی مخلوق بھی پیدا فرمائی جو ثابت قدم رہے، کہ جنہیں قتال کا حکم دیا گیا تو وہ قائم رہے، پھر وہ جڑ جاتے اگر وہ قائم رہنے والے ان کے درمیان نہ ہوتے. اللہ کا مقرب ہستی، اللہ کا نبی ان کے درمیان ہے، اس کے حکم پر قائم رہنے والے ان میں ہیں، بھلے تھوڑے سے، لیکن وہ جو خرابی کر رہے ہیں ان کی خرابی کی بدولت پھر اجاڑا نہیں آیا. کیوں؟ کہ وہ جو اللہ کا حکم مار رہے ہیں وہ بھی انہی آبادیوں میں تھے. تو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، گرد و پیش دیکھتے ہیں، تو خرابی کو دیکھ کر اپنی خرابی کا جواز نہ بنائیں، خرابی کو دیکھ کر اپنے اعمال بد سے توبہ کریں اور نیکی کو اختیار کیا جائے، نیکی پر عمل پیرا ہوا جائے. یہ جواز نہ لیا جائے کہ لوگ خراب کر رہے ہیں تو میں بھی خرابی کروں، نہیں. کہیں جو عمل صالح ہیں اس کے سبب خرابی کرنے والے بھی اپنے ساتھ سے پورے کر رہے ہیں، وگرنہ یہ بسات الٹ دی جائے گی. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ابھی یہ واقعہ اگلی آیات کریمہ میں بھی ہے، انشاءاللہ اگلے بیان میں مزید گزارشات پیش کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.